نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تقریبا دو رکوعوں پر مشتمل معاملہ تالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھیے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور معاملات یہ چار ڈوریاں گچھی ہوئی ہیں ان 22 رکوعوں کے اندر جن پر دوسرا حصہ جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة اہل ایمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت ممکن ہوگی بل کافرون هم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہے اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر اصطلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعبیر نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اس کی اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الآیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سورۃ قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید کی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت کی آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں بڑا کیٹیگوری الحی القیوم وہ زندہ ہے القدس باخود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے. وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں, عمرے دراز مانگ کے لائے تھے. اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں, اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں, کوئی کمزوری نہیں, کوئی احتیاج نہیں. آگے آ جائے گا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے, اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے. کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے حکم سے. تو گویا کہ الحد اور الصمد, اللہ اپنی جگہ احد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد. جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ الحی ہے اور قیوم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. ملکیت تامہ, ملکیت حقیقی اس کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے. اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ, تین مرتبہ کیٹیگوریکل دلائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں, کوئی شفاعت نہیں. یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے. منظر نبی کس کی حیثیت ہے, کس کا یہ مقام ہے, کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے. ہاں, جس کے لیے اللہ اجازت دے. استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا. ورنہ سورہ اس بقرہ کے چھٹے رکوع کی دوسری آیت, فتقوا الله ولا تجدوا نفسا ما في شيء ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فجر رکوع کی دوسری آیت, فتقوا الله ولا تجدوا نفسا ما في شيء ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفاعة, کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی. لیکن یہ اس میں استثناء ہے. اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے, شفاعت باطلہ کیا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. حال ہی میں نے اس پر اپنے درس میں کھاڑ کرا دی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے. عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر, اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے, یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے, اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے, جبکہ اللہ کو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور ان کا حال یہ ولا یحیطون بشیء علمہ الا بما شاء, اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطا علم ہے, دیا ہوا علم ہے, محبوب علم ہے. بڑے سے بڑا رسول ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا فرشتہ ہو, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم پڑھائے چوتھے رکوع میں. تو کون کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں, تو یہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار, اس کی قدرت, اس کا جبر, اس کا اختیار, یہ اتھارٹی پوری کائنات کی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے. یہ آیات ہے متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعی جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں. عرش, کرسی, ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے ماورا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اختیار اللہ, اس کا اقتدار و اختیار آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے. ولا یعودہ حفظہما, اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی, اس پر ڈرا نہیں گزرتا ان دونوں کا سامنا, ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی. وہ العلی العظیم, اور وہ العلی بلند و بالا اور عظیم ہے, بڑی عظمت والا. یہ آیت الکرسی سیدت و آیات قرآن, تمام آیات قرآن کی سردار, اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا لانا. لا اصلاح فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا. استثناءات ہو سکتے ہیں، کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو، فعل ہو، کسی نے کیا ہو. اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے. لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہے پہلے درجے کی. نظام باطل نظام ظلم ہے، ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو، اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے، پردہ بن گیا ہے. نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا. طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزو اور ارادے سے خالی ہو، اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں. طاقت اور جم نظام کو ختم کرنے پر فرض کیا جائے گا، اس کی فرض کو مجبور مسلمان بھی بنایا جائے گا. یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم. لا اصلاح فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد ہدایت واضح ہو چکی ہے کدی سے، جتنی کدیاں ہیں، جتنے غلط راستے ہیں، جتنی شیطانی پگڈنڈیاں ہیں، ان سے جو صراط مستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر لیا گیا. فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے گا. دیکھیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے طاغوت کا انکار ضروری ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، تو طاغوت اور طاغوت کون ہے؟ طغا سے سرکش. جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ طاغوت، جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ طاغوت، اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشن طاغوت، جو بھی ادارے ہوں، چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں، ہے عدلیہ، لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی، کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی، وہ طاغوت. جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ طاغوت. تم یعنی کسے کہتے ہیں؟ پانی دریا کی حدوں میں بہ رہا ہے، لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تو یعنی پہ دریا کو اپنی موت کی تو یانیوں سے کام، کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے. تو طغا اور بغا، یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں، بغاوت اور تو یعنی. فرمایا یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار، جو کوئی کفر کرے طاغوت کے ساتھ، وہ یؤمن باللہ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے. طاغوت سے بھی دوستی، اللہ پر بھی ایمان، اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ. یہ چیز نہیں چل سکتی، یہی منافقت ہے. یکسو ہو جاؤ، حلیفا مسلما. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس شخص نے یہ کام کر لیا، طاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان، اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا. تو سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی دہاڑ سمندری جہاز میں عرصے پر سے گر جائے، تیرنا بھی نہ آتا ہو، کسی نے ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، میری جان اس سے وابستہ ہے، زندگی اس سے. تو اس کا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا، وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا. لیکن وہ کنڈا جو مضبوط ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال دیا. یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اوسط العرا کلمۃ التقویٰ. یہ جو عروہ کی جمع ہے عرا، اور اس کا اوسط جو ہے مذکر ہوگا. تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقویٰ کا کنڈا ہے، جس کو تھامو مضبوطی کے ساتھ. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لن انفصام لها، وہ کبھی علیحدہ ہونے والا، ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ کنڈا بہت مضبوط ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان. اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، یہ ولایتیں باندھتی ہیں، دو طرفہ ولایت ہے. مندہ اللہ کا ولی بن جائے، ولی اللہ علیہ اللہ خوف اللہ علیہ ضرور، اللہ بندے کا ولی ہے، دوستی دو طرفہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اس پناہ ہے, مددگار ہے, دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیڈ کیے سے نور کی طرف. یا آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے, واحد انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے, لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا, اس کے شیڈ مختلف ہے. شیڈ آف ڈارکنیس بہت گہری ڈارکنیس ہے, ذرا اس سے کمتر ہے, اس سے کمتر ہے. تو جتنے بھی شیڈز ہیں, کفر کا ہے, شرک کا ہے, الہاد کا ہے, مادہ پرستی کا ہے, ایگنوسٹسزم کا ہے, لا عدلیت کا ہے, جتنے بھی فلسفے غلط ہیں, جتنے بھی نظریات غلط ہیں, جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں, ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا, ان کے پشپنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً, اور نور کا بھی تھوڑی بہت ربط ملا بھی تھا انہیں نور کا تو ان سے محروم کر کے ظلمات. یخرجونہم من النور الی الظلمات, نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ ہیں آگ والے, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین, اللہم اخرجنا من الظلمات الى النور, آمین یا رب العالمین. اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی, اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے. اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ. الم طرح حاج ابراہیم فرب ہی الطاء اللہ الملک, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا, مناظرہ کیا تھا, حجت بازی کی تھی ابراہیم سے, اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی نمرود. یہ ذہن میں رکھیے کہ نمرود اصل میں لقب تھا, کسی کا نام نہیں تھا, جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے. فرعون نمارنا جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے, بیبیلونی. تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا, اور وہاں بادشاہت کی نمرود کی. جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی اور اپنی خدائی کا, اور یہ ہے سیاسی بادشاہی, یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے, مطلب یہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں, ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں, جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں. یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا, اللہ کا حق ہے تحریر و تحریر, کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا, اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر, وہی طاغوت ہے, وہی شیطان ہے, وہی نمرود ہے, وہی فرعون. تو اس لیے وہ نمرود نے کہا محدہ کیا سارا ابراہیم و ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. قال انا یحیی و یمیت, ان کا میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے جیل سے دو قیدی منگوائے, دونوں کنڈمڈ تھے, اور ایک کی گردن بھری اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ واپس, دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ ایک قد حجتی پر اترا ہوا ہے, تو العجب بطل مشکل, جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے نکال کے مغرب سے. فبہت الذی کفر, تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر, اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا, لیکن چپ کیا ہوا, اس کے بعد سے فیصلہ ہوا کہ یہ آگ میں جھونک دیا جائے. فیصل نبی بر رہا اللہ کر یتی وہی خان یتن ادا شہا, یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو, کیا تم نے دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوڑھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر, اگر سے مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعمیرات ملے, یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا مختنف نبو کیب نظر اس نے 586 قبل مسیح میں حضرت مسیح سے 586 قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر اس لیے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی میں ہے اس نے وہ نمرود بابل نبوکدنضر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا 1,200,000 کی آبادی تھی 600,000 کو قتل کیا اور 600,000 کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا 150 برس تک کیپٹیویٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجڑا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو نیچے سلامت نہیں چھوڑی ہے اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ گزری ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا نظر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی مسلم کس نے تو انہوں نے کیا کہا قال اللہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ان کی سلامت نہیں تو ہمارے اللہ میں آمین سن باس تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا قال کم لبثت سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہے کیونکہ جو رینائسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے قبر تک سب جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا لیے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت کی دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیویٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو کوئی آ کے وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبثت کتنے عرصے رہے ہو گئے تو قال لبثت یوما و بعد یوم اب مجھے کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑی دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قال بل لبثت مئة عام نہیں اللہ نے فرمایا نہیں تم 100 سال رہے فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی نقصان پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی منظور اللہ ہمارے آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا والا گنجالت کا آیا کل وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں بہ گئی تھی گوشت گل چکا تھا کچھ نہیں تھا 100 برس منظور اللہ ہمارے کا بڑی گنجالت کا آیا کل اور ہمیں تو بنانا ہے تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے یعنی خود اے عزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے جو نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے بندو اللہ ہمارت والے دن آیا کی زندہ سے بندو ادھر نظام اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیسا دوش لوہا کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں ابھارتے ہیں وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی صبح نک سوہا ڈھابا پھر دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت کہلاتے ہیں فلما تبین لہ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر ان کا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقین قابل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کیخورس یا سائرس جو جن کو قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ پورا کہ مل آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن ادھر عراق عراق کے بعد ایران دشمنیاں تو تھی کیخورس نے حملہ کیا بابل پر عراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کی اجازت دے دی کیپٹیویٹی سے اجازت دے دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناؤ چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بنی یروشلم کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حضرت سلیمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں. وہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے. 1927 برس سے ان کا کعبہ زمین بوش ہے. یہ نوٹ کر لیجیے اس بات. اس لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں. اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر, ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر سیاحت میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا بہت سلیمانی بنائیں گے. اس کے بلو پرنٹ بن چکے ہیں, نقشے بن چکے ہیں, ہر چیز تیار ہے. بس کسی دن کوئی دھماکہ ہوگا, کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا, خبر آ جائے گی کہ کسی سینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کے رکھ دیا. جیسے ایک سینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود اس نے خودکشی کر دی تھی, اور ڈاکٹر تھا, امیرکن ڈاکٹر گولڈن سین. اسی طریقے کا کوئی سینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا. تو پہلے جب یہ گر گیا ہے جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے, اب گر گئے کہ تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے تو کاہے کو, اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو, وہ ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ چند مہینوں کی بات ہے, یہ ہونے والا ہے. قوم بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ. اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے. بھائی پہلے ابراہیم اور رب العالمین کہہ سکتے ہیں ان موقع, اور یاد کرو جب ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار ذرا مجھے دکھا دے, مشاہدہ کرا دے, تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اعلیٰ ولم تؤمن, اللہ تعالیٰ کا سوال جو ہے بڑا بہت تیکھا ہے. کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ملا, ایمان تو میرا ہے, میں مانتا ہوں ایمان ہے, بلا کے لئے میں نہ کل بھی پورا دکھ کا اطمینان چاہتا ہوں, پورا یقین ہونا ہے. اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے, سب کا ہے. انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان و یقین دوسروں میں سرائر کرے, تو ان کے ایمان و یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بالشہود بھی ہو جاتا ہے. کذالک نری ابراہیم و ملکوت السماوات والارض, اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت, جو بھی ہماری حکومت ہے, جو وہ مکی حکومت ہے, جو کاسمک ایک سٹیٹ ہے, اس کی گورنمنٹ ہے, اس کے تمام اہلکار ہیں, فرشتے ہیں, ہم نے مشاہدہ کرا ہے. ابراہیم حضور کو اسی لیے شب معراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے اس میں کسی درجے میں بھی. پھر تو یہ ہے کہ ان کے وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کے. کالا بلا بلا سلیت بین نقل بھی کالا فخر اربا قبل پہلے فخر الگ, تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے, چار پرندے لے لو, انہیں اپنے ساتھ ملا لو, ہلا لو, جو وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کرے. سب مجال علاقوں نے جبری بھولنا جزل, پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو. اور جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ انہوں نے سب قصر علیحدہ کیے, ٹانگیں علیحدہ کی, پر علیحدہ کیے, دھڑ علیحدہ کیے, ایک پہاڑ پر چاروں سب رکھ دیے, ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیے, ایک پہاڑ پر چاروں کے, اس طریقے سے مختلف انداز میں تفسیر کر دیا. کالا فصول دار بات کرنے لگے تو سمت ڈال اگر آپ کل ڈبلے میں ڈھونڈنا دوسرا, پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو, سمت وہ ہننا, پھر ان کو پکارو, وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجانے تھے ان کو بلانے کے لیے, سمت وہ ہننا یاتی نہ سارے وہ دور کے ہوئے آ جائیں گے. معلوم ان اللہ حکیم, اور جان لو اس بات کے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے تمہارے ہی حکم والا. اب دو رکوع آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر, اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سلام ہے انفاق کے موضوع پر. لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اصطلاحات ہیں. کھانا کھلانا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, آتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى, ایتاء مال اعطاء, پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ, زکات, انفاق, قرض حسنا. یہ 5-6 فرض ہیں, لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دے میں رکھیے کہ دو مدے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنے کی. ایک مد ہے غرباء, یتامى, مساکین, محتاج, بیوائیں, ان کے لیے, یعنی ابنائے نو میں سے, یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں, آپ کے بھائی بند ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کا عزا و اکرم ہے, ان کے لیے خرچ کرنا, تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے, اس کا واجب بھی رہے گا, یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا. ایک عین اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا, انصاف کا ڈر کس کے لیے ہے اور قرض حسنہ کس کے لیے, انصاف انصاف کے بعد انصاف کی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا, اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا, اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح ابھارنا کہ باقی کے ساتھ زور آزمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے, ایک جماعت وجود میں آئے, اس کے لیے اثاث و سامان فراہم کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر مرحلے کے جو تقاضے اور ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکے, تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انصاف فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمے قرض حسنہ. تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی, وہ بھی سبیل ہے, ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے, نیکی کا وہ بھی راستہ ہے, سبیل اللہ ہے, لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بالکل مفہوم اور ہے, وہ صدقہ ہے, خیرات ہے, زکات بھی اصل جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے, لیکن اس نے بھی ایک مرد سبیل اللہ پہ رکھی ہوئی ہے. اگر تو آپ کے قریب اجزاء و اقارب ہے غربا ہے تو ان کا حق فائض ہے, پہلے ان کو دیجیے, ورنہ تو یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے. جب دین یقینی کی حالت کو آ گیا ہو تو سب سے بڑا یقین تو دین ہے, آج کے وقت سب سے بڑا یقین دین ہے. بارہ کی سبیل اللہ انفاق, مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة, مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلیں پیدا ہوئی, سات خوشیں, سات بالیاں, یہ سات سکے, باجرے کا سکہ ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں, مکئی کا سکہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں, فی کل سنبلۃ حبہ اس میں 100 دانے موجود ہیں ہر ایک میں, تو ایک دانے سے 700 دانے وجود میں آ گئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال سے اضافہ کرے گا, اللہ تعالیٰ ان کو جگہ دے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا اپنے ہاں. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور یہ تو تمہیں تمثیلا بتایا ہے, اللہ اس سے بھی گنا کرے گا جس کو چاہے گا, صرف 700 گنا نہیں اور جتنا چاہے گا بڑھائے گا. واللہ واسع علیم, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, بڑی وسعت والا ہے اللہ, بہت سمائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, پھر جو لوگ کی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان دکھاتے ہیں. دیکھیے جی, میں نے اس وقت اتنا سمجھا دیا تھا, معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے, پھر میری بات مانی جانی چاہیے, ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات میں بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے, یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہے, یہ بھی ان دو رکوعوں کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی. کوئی شخص اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا, آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے, اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے, لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتا بھی دیا, اس پر احسان بھی رکھ دیا, کوئی تکلیف دے کلمہ کہہ دیا, تو جو آپ کا اجر و ثواب تھا وہ زیرو ہو جائے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جتلاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حزن سے دو چار ہوں گے. قول معروف, بڑی بات کہنا, وہ مکرہ اور درگزر کرنا, خیر بہتر ہے من صدقت, اس خیرات سے یتباؤ اذا جس کے بعد سے اذیت پہنچائی جائے. کوئی آپ سے فرض کیجیے کوئی ضرورت کے لیے آئی گیا ہے, کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے, اگر آپ نہیں کر سکتے مدد, اور معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجیے, معروف کر لیجیے. یا یہ ہے کہ اگر کسی ساری نے آپ کے ساتھ درستی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں, وہاں مسائل فلا چل رہا, پھر بھی یہ ہے کہ مقصد معاف کیجیے. یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دیکھو جی خیر من صدقتی یتبع اعضاء, اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیے, کوئی اور سلماتیں بھی سنا دی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. واللہ ولی الحلیم, اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شکایت کرے گا, میرے بندے تیرے پاس مال تھا, میں نے کچھ مال طلب کیا تھا, میں بھوکا تھا, میں نے تجھ سے روٹی مانگی, تم نے مجھے کھلایا نہیں. بندہ کہا اللہ تو غنی ہے, تجھے بھوک تجھے احتیاج, تو وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ نہیں تھا, میرا بندہ تھا, الخلق عیال اللہ, تو اس نے کھانے کو نہیں دیا, تو گویا کہ مجھے نہیں دیا. میرے بندے میں ننگا تھا, میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سب کچھ ڈھانپ دے, مجھے کوئی لباس دے دے, لیکن یہ کہ تم نے نہیں دیا. یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غنی ہے, جو دے رہے ہو سمجھ لو کہ اللہ کو دے رہے ہیں. اور حلیم ہے, وہ حلم والا ہے, فوراً نہیں پکڑتا تمہیں. تم جو بھی کرتے ہو, جو دل سے اتنی ہوئی ہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو, جو ردی کی رہے وہ اللہ کے نام پہ دے دو, اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کا سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے. اتنے حلیم ہے, وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے, مجھے دے رہا ہے اور یہ دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى, اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو, نفیہ منفیہ ہو جاتے ہیں, بالمن والاذى جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر. کالذی یوسف مالہ رعاء الناس, ان لوگوں کی طرح, اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, دے تو رہا ہے صدقات, چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں, یہ کس کو ریا کاری ہے, کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشن بنے ہوئے ہیں, کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے, کچھ اور اپنی نام والی کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے. یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے. لا تم ترو صدقات کو مل بننے والا دعا کلبی یوں سے مال ہو ریا الناس ولا یوں میرے مل رہا ہے, جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر. یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے, جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں, من صلی یرائی فقد اشرک, ومن صام یرائی فقد اشرک, ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے لوگوں کو سستا پھیلا دیا اس نے شرک کیا. مسل ہوں کا مسل سفوان بہ باد سلدا, تو اس کی مثال اس کے کان کی تھی ہے, اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی, تو اگر کسی چکان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی, وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دیے, کوئی فصل بھی ہو گئی. فاسا بہ باد ہمارا زوردار اس بارش کا چھیٹا پڑا, زوردار بیج پڑا, فتر کہوں سلدا, وہ ساری اوپر بھی تھوڑی سی طے تھی, وہ مٹی بھی بہ گئی اور آپ کی محنت بھی رہی, وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی. وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی, یعنی سب کچھ گیا. ریا کاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا, بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی اجر و ثواب کو سوال ہی نہیں. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی, اس میں بھی کچھ ہل چل آیا تھا, کچھ بیج ڈالا تھا, اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے, سب کچھ گیا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا, راہ یاب نہیں کرتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اس کے بعد وہ لوگ کوئی سائمنٹینیس کلچر جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی, تمثیل و تشبیہ دی گئی, تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے مثال. مثل النذیر ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے, خوشی حاصل کرنے کے لیے, وہ تثبیتا من انفسهم, اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ, اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ. کمثل جنت, ان کی مثال اس بات کی ہے, مروت جو ذرا بلندی پر ہے باغ ہے, جیسا کہ میں عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا, ذرا اونچائی پر جیسے پلانٹیشن ہے, ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں, جس سے خود بخود اس کو ایریگیشن ہو رہی ہے, قَلَ سَلَ جَنَّتِمْ بِرَمْبَتِمْ یہی سے یہ قادیانیوں نے لفظ رمبہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں. اَسَابَهَا وَابِلٌ اب اگر اس بات کے اوپر زوردار بھی آ جائے وہ بارش برسے فَآَتَتْ كُلَّهَا بِفَعْلٍ تو اس کا بھی پھل جو ہے دوگنا ہو جائے گا. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ اور اگر زوردار بھی نہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت سیدھا بھی پڑے گا کبھی اس کا تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ضروری نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بات جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو, کہیں اس میں کوئی اور جذبہ, کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے. انٹروسپیکشن ہو, اپنے غریبانوں میں جھانکتے ہو. ایمن تو آئے تم تقول رہو جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانہار کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت کے درخت ہو اس میں اور انگور کی میلے بھی ہوں اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو. نیچرل اریگیشن بھی ہے, کھجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی چٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلیں ہیں. لہو کیا بالکل نصف بغات اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے. فاقا بہل کے بعد اب اس پر بڑھاپا بھی جاری ہو گیا ہے. وہ لہو ذریتن ضعفاء اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن کی کمزور. فاقا بہل سال ان کے اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے فی ہے نارن کوئی ایسا آگ بھائی آندھی آئی. فاقا بہا احسان فی ہے نارن فاخرا پورا کا پورا باغ جل کر جھلک کر رہ گیا. کدال یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو. یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بھائی میرے نیکی کمائی ہے, میں نے یہ کیا ہے, میں نے فاؤنڈیشن بنایا, میں نے مدرسہ قائم کر دیا, میں نے یتیم خانہ بنا دیا, لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت معلوم آنکھ کھلے گی. جب آنکھ کھلی گئی تھی تو موسم تھا خزاں کا, بالوں کا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کچھ جلا گیا. اس لیے اس میں اخلاص تھا ہی نہیں, اس میں نیت تھی, اس میں کھوٹ تھا, اس میں ریاکاری تھی, اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا. پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کبھی افسوس مردار کیا کرے, بوڑھا ہو چکا ہے دوبارہ تو مارنے لگا نہیں سکتا. لہٰذا جب وہ موقع آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض اے ایمان والو خرچ کرو, اللہ کے لیے دینا ہے, اللہ کے دین کے لیے دینا ہے, اللہ کے نام پر دینا ہے. من طیبات ما کسبتم جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز, پاکیزہ چیز, بہتر چیز. ومما اخرجنا لکم من الارض اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کوئی چراگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاوت ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے. کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے, ہل چلایا ہے, بیج ڈالے, لیکن یہ بھی فصل کا اگانا تو آپ کے ہاتھ میں ہے, تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو. تم سے پورا اسے خرچ کر دو, زکات دینی ہے, عشر دینا ہے, وہ جو جذبی چیزیں ہیں, اب بھیڑوں بکریوں کا گلا ہے ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہے, اتنی بھیڑے ہیں, تو اب جو ذرا کمزور ہے, لاغر ہے, بیمار ہے, نقص والی ہے, گنتی پوری کرنی ہے. اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ رہی تھی وہ نکال دو. ولا تیمموا تیمم کی معنی یہاں نوٹ کر لیجیے قصد کر لیتے ہیں. ولا تیمموا الخبیث منه کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو. تم سے کون اب اسے خرچ کرو وہ لفتوں میں آ چکی ہے اور تم ہرگز نہیں ہوں گے اس کو لینے والے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے, پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے. وہ لفتوں میں آ چکی ہے اللہ مضوفی اللہ یہ کہ قسم خوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ, احتیاط اس درجے کی ہو جو بھی مل جائے, ردی مل جائے, اچھا مل جائے, نفیس مل جائے, خبیث مل جائے, جو بھی مل جائے چشم کوشی کرو. اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے تتیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. پھر دیکھیے غنی کا درس, جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو, محتاج کو دے رہے ہو, ضرورت مند کو دے رہے ہو, بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود. ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے کہ بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے, اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو ادبھت نہ ہو, حالت مشاتا نہیں صورت دلال آپ کا. تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے, اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے, اسے کسی ہم کی حاجت نہیں ہے, ادبھت محمود ہے. اور شیطان جائز کم الفقر و یامر کم بالفحشاء. دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ بھی لاتا ہے فقر کا, مت خرچ کرو رکھو, کیا پتا کیا کل کون سا وقت تم پر آ جائے. و یامر کم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا. واللہ جائز کم مغفرت منہ و فضلا, اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. اب دیکھ لو رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھ لیا ادھر پروانہ جاتا ہے. اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو, اس کی بات ماننا چاہتے ہو, خوف کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر, مجھے اپنا مال سنبھال سنبھال کر رکھنا چاہیے, صحت سے رکھنا چاہیے, تو تم شیطان کی چال میں آ گئے, تم نے اس کی پیروی کی. اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے, وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا, آج کر رہا ہے کل کرے گا ان شاء اللہ. تو یہ ہے واللہ یعلمکم مغفرتہ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ بہت وسعت والا ہے, اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے ذہن میں نہ رکھو, اور سب کچھ جاننے والا ہے. یوتی حکمت من یشاء, لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں. ایک ہے ظاہر, ایک ہے باطن. باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے, ظاہر تو سب کو نظر آ رہا ہے. کسی شے کی حقیقت کیا ہے, اہل نظر ذوق نظر خوب ہے, لیکن جو شے کی حقیقت پر دیکھے وہ نظر کیا, وہ حقیقت اس پر آیا ہو جاتی ہے, وہ حکیم. اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا. جب محکم ہو گئی عقل, اس کا شعور پختہ ہو گیا, استحکام کسی سے بنا ہے حکمت. یوں کہ حکمت اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی, عقل کی پختگی, شعور کی پختگی, حقائق رسی, حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا. فمن یوت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا, اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیرا کا ہو گیا, اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو ہوش مند ہیں, جو اولو الالباب ہیں, عقل مند ہیں. لیکن جو دنیا پر نیند گئے ہیں, جن کے سارا دلی اطمینان اسی پر ہے کہ کافی ہے, بینک بیلنس بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, اتنے اسٹاک بھی ہیں, اتنا یہ بھی ہے, اتنا ہمارا جو ہے وہ جو بیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسٹس یہ ہیں, اگر اسی پر سارا بھروسہ اطمینان ہے تو ظاہر بات ہے وہ اولو الالباب نہیں. ومان سب تم من نفقت نہ ہو نظر تم من نظر ہو, اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو, جو بھی نفقہ, جو بھی خیرات تم دیتے ہو, اور نظر تم من نظر, اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو, فإن اللہ يعلم, اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار, اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگی. ان تم تو صدقات فنعمہ, صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیہ دو تب بھی ٹھیک ہے, اور خاص طور پر زکات کا تو معاملہ اعلانیہ ہے ہی. ان تم تو صدقات ظاہر کرو, برملا اعلانیہ دو تو بھی ٹھیک ہے, کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا, کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی. وَإِن تُخْفُوهَا, لیکن اگر تم انہیں چھپاؤ, اب یہ ہوگا صدقات ناشدہ کے لیے. یہ جو صدقات جو ہے یہ جو لازمن دینے ہیں واجبہ, ان کو تو ان کے لیے استخفاء نہیں ہے, کہ دین کی حکمت کو ذہن میں رکھیے. فرض عبادات اعلان میں ادا کی جائے گی. یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ چار پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے, لوگوں پر اپنے تقویٰ کرو, پوچھنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو. جب داڑھی رکھو گے کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے مستقی ہے تو میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا، ہوتا اس کو. لیکن جو چیز واجب ہے وہ الگ لاکھ کرو، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں. ہاں جو صدقات ہے نافلہ ہے، جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر، اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے. نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے. وہ ان کے فوہا اگر چھپاؤ وہ تو تل کو کرا اور تم وہ ضرورت مندوں کو دے دو، فہو خیر الرقوم، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اب دیکھیے خیر الرقوم کہا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پہلے کہا تھا ظاہر کر کے لیتے ہو فلیما ہی، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ فقراء کا حق تو ملی ادا ہو گیا، کچھ نہ کچھ مل تو گیا، خطیف کے قبوس کے بارے میں سے کچھ نکلا تو صحیح. ان قبوس کا نقاب ہے فلیما ہی، وہ ان تو فو تو ہے فقراء ہوا خیر الرقوم، میں یو کب سے وہ ان تم مل سکے آتے کم، اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. لیسا علیک ہداہم، اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں. آپ یہ دیکھیں علیک، علیک ذمہ داری ہو جاتی ہے، فرض لام لکا یہ ہو جاتا ہے کسی کے حق میں. القرآن حجت لکا اور علیک، یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے، یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن. اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے، پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے، پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا. اور اگر تم نے اس کے حقوق ادا نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا. القرآن حجت اللہ اور علیکہ، یہ تم پر آئے گا بوال. اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلام پڑھتا نہیں تھا، پڑھتا تھا تو جیسے کسی پوتا مینا کو جو مولانا مالک قاضی کی نظم ہے کچھ بول سکھائے جاتے ہیں رکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں، وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کے پڑھیں گے، اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت نے، نہ عمل اب قرآن من استحلا بہار بہو. تو لام اور اعلیٰ کا استعمال ذہن میں رکھیے، لیسا اعلیٰ کا ہدا ہوں، آپ کو ذمہ داری دے کی ہدایت، آپ کا ذمہ داری تبلیغ. ہم نے بھیجا ہے آپ کو اندرا اسمبلا کا دن ہفتے مشہور ہم نے دیا ولا تسأل عن أصحاب الجحیم، یہ آج ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں. ولكن اللہ يهدي من يشاء، وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے، تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں کو مل جائے گا 700 گنا 1400 گنا. وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله، یہاں یہ فعل مضارع آیا ہے نفی، نفی کے مفہوم میں. لا تنفقوا، ما تنفقوا یعنی تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، تب اجر ملے گا. اگر ریاکارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی حضرت کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا. وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے، جو بھی دولت خرچ کرو گے یوفى إليكم پورے پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا. وأنتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری کوئی ہمدردی نہیں ہوگی. اب آیا ہے آخری چیز کا بلب، انصاف فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ للفقراء الذين احصروا فی سبیل اللہ، وہ ضرورت مند کے جو گھل کر رہ گئے اللہ کی راہ میں، جیسے اصحاب صفہ سے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کام نہیں کر رہے، حضور سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجی ہمارے یہاں کوئی مبلغین، وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے. اب وہ معاش کی جد و جہد کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے، کوئی راہ میں تحریر اٹھائی ہے، اب اس میں آپ کو کسی نہ کچھ کارکن تو چاہیے، ان کارکنوں کی تو آخر معاش کا ہے پیسہ. اگر وہ سارا 8 گھنٹے دفتروں میں کھائے اور وہاں جانتے بھی سنے افسروں کی، اور پھر 2 گھنٹے جانا 2 گھنٹے آنا، آپ کو کون سا وقت نکالیں گے دین کے کام کا، کیا کریں گے، کہاں وقت آ جائے گا؟ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمیں وقت لگ جائے، لیکن ہمیں وقت تو لگ جائے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اور آج تو ان کے بھی ہوگی. دل سے قرار لگی احسنوا فی سبیل اللہ، جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں، جہاد فی سبیل اللہ کی سعی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض, اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے اندر ان کے پاس وقت نہیں ہے, نہیں چل سکتے زمین میں اپنی معاش کے لیے. یا تبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہے نا جو لپٹ کر مانگتے ہو, انہیں عام طور پر جو ناواقف شخص ہے سمجھتا نہیں ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں, اس سے کبھی مانگا ہی نہیں, لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے, اس طرح کا وہ سوالی نہیں ہے, وہ فقیر نہیں ہے, وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے. یہ تمہارا گاؤں میں سے دیکھو, یا سب ہم الجاہل اغنیاء من التعفف, وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر, اس کی وجہ سے ناواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو نہیں اسے کوئی ضرورت نہیں. تعرفہم بسیماہم, تم پہچان لو گے انہیں ان کے چہروں سے. ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاط کا اثر چہرے پر پایا جاتا ہے. اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بھاگن ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, وہ لپٹ کر لوگ اس سے سوال نہیں کرتے, مانگتے نہیں, وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو اصل میں اپنی محنت مزدور کرتے ہیں, کھڑے ہو کر آپ سے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی, اس طریقے سے وہ نہیں مانگیں گے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جو لوگ ہوا وقت لگتا ہے آخر ان کے لیے کیا دریا ہو. میں یہاں تفصیل میں نہیں جا سکتا, مفتی اسٹم کا ختم ہو رہا ہے, لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ آئے ہیں. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم, اور جو بھی تم دولت مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں. خاموشی کے ساتھ اخفاء کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا پورا بھرپور بدلہ دے گا. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی سورہ مبارکہ کا وہ رکوع ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو آج کے حالات میں اہم ترین ہے, اس لیے کہ اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی شکل تو ہے غیر اللہ کی حاکمیت کا تصور, سب سے بڑا شرک یہ ہے. نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادے پر توکل, بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے, لیکن یہ نفسیاتی اور داخلی بات ہے. خارجی اور واقعاتی دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت وہ غیر اللہ کی حاکمیت جو اب عوامی سے کل اختیار کر گئی, عوامی حاکمیت, اور اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں بدعملی میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ سود کی بنیاد, سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا فساد دنیا میں جو اس وقت سب سے بڑی شیطنت ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پورے گلوب کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بیتاب ہے وہ یہی ہے جو سود کا حق کرنا ہے, اس کی حرمت. یہاں ایک سوال میرے ذہن میں کبھی کبھی پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے, اسے پچھلے رکوع کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا, لیکن بعد میں یہ حقیقت مجھ پر کشید ہوئی کہ بڑی حکمت کے ساتھ اس آیت کو اس رکوع کے ساتھ شادی کیا گیا ہے, وہ حکمت میں بعد میں بیان کروں گا. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار, وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں رات کو بھی دن میں بھی, سرًا وعلانیۃً, خفیہ طور پر بھی اعلانیہ, صدقات واجبہ اعلانیہ, صدقات نافلہ خفیہ, انفاق فی سبیل اللہ خفیہ, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے. الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، اب ربا کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، جو سود کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے اس سرپلس ویلیو کا. آپ کا کوئی شغل ہے، آپ کی ملازمت ہے، آپ کما رہے ہیں، آپ کا خرچ پورا ہو رہا ہے، اس بچت بھی ہو رہی ہے. اب اس بچت کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ تلور کما گا یوں سے ٹور پوری راہ. اصل راستہ تو یہ ہے کہ اس کو دے دو اللہ کی راہ میں، یا محتاجوں کو یا اللہ کے دین کو. لیکن اب جو سود خورانہ ذہنیت ہے وہ یہ کہ اس بچت کو بھی مزید کمائی کر دیا بناؤ، یہ سود خورانہ ذہنیت ہے. لہذا اصل میں سود خوری انفاق کا ضد ہے، اور یہ عمدہ اس پر کھلا جبکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. اس اصول کے تحت جب سورہ روم کی آیات کا میں نے مطالعہ کیا، وہاں یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ ان دونوں کو مقابلے میں لایا گیا ہے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے انفاق اور ربا، سود پر رقم لینا. ربا آتے تم ربا یرم وفی اموال الناس فلا یرمو عند اللہ، جو کچھ تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، محنت وہ کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں سے آپ وصول کر رہے ہیں اپنے اس سرمائے کی وجہ سے. تو یہ گویا کہ آپ کا مال اس کے مال میں اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے. الذی ما آتیتم من ربا یرم وفی اموال الناس فلا یرمو عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑھوتی نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور وہ جو تم زکات و صدقات میں لے لیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، وہ ہے جو دوہرے چوہرے کر رہے ہیں، ان کا مال بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے. تو انفاق کی سبیل اللہ سے زکات، زکات اس کے مقابل، اس کے برعکس ہے، اپنے اس بچت کے مال کو. اور آپ کو معلوم ہے آج کی بینکنگ سسٹم کا سب زیادہ بچت 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 کی اسکیم، اور یہ سب کا سمجھ ہے در حقیقت سیونگ بینک، سیونگ اکاؤنٹ، سیو کرو، لیکن سیو کرو مزید کمانے کے لیے. سیو جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اپنا پیٹ کاٹو اور غربا کو دو، اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جو تم بچاؤ وہ ہمیں دو، تاکہ وہ ہم سود پر زیادہ رقم، زیادہ سارے سود پر دوسروں کو دے اور تھوڑا سارے سود تمہیں دے. اب اس کے برعکس ہے الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مخبوط الحواس بنا دیا ہو چھو کر. یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، یہ قیامت کے دن کا نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہے. اور اگر ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو کسی اسٹاک ایکسچینج کو جا کے دیکھ لیجیے، معلوم ہوگا دیوانے ہیں، پاگل ہیں، چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ انسان نہیں نظر آتے اس وقت جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا اسٹاک ایکسچینج کے اندر. مخبوط الحواس انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سود خور کی وجہ سے. الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور ان کے سب سے بڑھ کر مخبوط الحواس ہونے کی سب وجہ یہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو سود ہے. میں نے 100 روپے کا مال خریدا، اس کو 10 میں بیچ دیا، 10 بچ گئے، یہ ربا ہے. را ہا آ جائز ہے، 100 روپے کسی کو لیے اور اس کو 10 لیے، یہ سود ہو گیا، پیسے ہو گیا. 100 روپے کی شہ لے لی، یہ 100 روپیہ دے دیا، کیا فرق پڑا. 10 لاکھ کا مکان بنایا، 4000 کے قرضے کے بہانہ کرائے پر دے دیا، جائز ہو گیا. 10 لاکھ کسی کو دیا اور اس سے 4000 روپیہ مہینہ لینا شروع کیا، یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا. اپنی طور پر یہ باتیں ہیں کہ جو سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتے ہیں. ان نمبر بیع مسلم ربا، بہنے کا بھی نفع ہوتا ہے، ربا اور ربا، یہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے جیون میں. یہ جان لیجیے کہ اس ظاہری کی مناسبت کی وجہ سے ان کا مخبوط الحواس لوگ جو ہیں وہ اس دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا اپنی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب کیا دیا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. اب تم بات یہ کرو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، رسول کو مانتے ہو یا نہیں، قرآن کو مانتے ہو نہیں، یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا حکم نو فرمائے، نہ صرف اللہ کا جو رسول رہے، میں آتا کہ وہ رسول سب لوں تو ماں نہ مانو پنکھا ہوں، جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے روک کے تم جاؤ، یہ تو شریعت کا معاملہ ہے. ویسے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے فلوئڈ منی، فلوئڈ کیپیٹل، ایک ہے فکسڈ کیپیٹل. مکان 10 لاکھ کا ہے لیکن مکان سے جو شخص گہرا فائدہ کیا اٹھائے گا، ایک مہینے رہے گا نا بس، اس کا بدل آپ نے لے لیا. 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے وہ کسی کام میں لگائے گا، 12 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 15 بھی لگ سکتے ہیں، 8 بھی رہ سکتے ہیں. اس میں آپ نے فکس جگہ لیا، یہ ان دونوں میں اگر کہ عام طور پہ کہا جائے یہ بھی کیپیٹل ہے وہ بھی کیپیٹل ہے، مکان بھی تو سرمایہ کی شکل ہے لیکن یہ فکس کیپیٹل ہے، اس کی شکل بدل نہیں رہی ہے. اس مکان میں تو ایسا رہ جائے گا، سکنا ہوگا، اس کی رہائش ہے، یا آپ کہیں گے اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے، اس کا آپ نے بدل دے دیا بس ختم. لیکن وہ جائے گا مکان آپ کے لیے رہ جائے گا. لیکن یہ کہ 10 لاکھ جس کو لیا گیا پد وہ کاروبار کرے گا، کچھ اور کہیں لگائے گا، اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، اس میں پھر فکس پروفٹ لینا یہ ہے حرام، اور ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا، جواب دیا آئی اللہ نیا وہاں کا مربا سمن جاؤ موجود من ربه فانتہا فلہ ما سلف، تو جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ باغ آ گیا، ہم گیا فلہ ما سلف، تو جو کچھ پہلے وہ لے چکا ہے وہ اس کا ہے، وہ اسے واپس نہیں دیا جائے گا، حساب کتاب بھی کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کا کوئی گناہ ان پر نہیں ہوگا، وہ امرہ اللہ، اللہ کے حوالے رہے گا، وہ الگ رہے گا، اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا اور اللہ چاہے گا تو پچھلے سود کے اوپر بھی اس کی سرزدی ہوگا، امرہ اللہ. وہ من آ جا، لیکن اس نصیحت کے آنے کے بعد بھی جس نے دوبارہ یہ حرکت کی اولائے کا خواب نار ہوں کہ آپ آنے دو، تو یہ جہنمی ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے، دباتا ہے. اور ہمارے زمانے میں شیخ محمود احمد مروم نے کتاب لکھی ہے مین اینڈ منی، اس میں ثابت کیا ہے جہاں جو یہ سود کا معاملہ چلتا ہے 3 چیزیں ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا سود بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، جیسے انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا ان ایمپلائمنٹ مزید ہوگی، انفلیشن زیادہ ہوگی، اس سے وشیس سرکل، اور اسی کے نتیجے میں تباہی ہو جاتی ہے، چھٹی رہتی ہے وہ تباہی. وہ تو ایک ہی وقت میں بینک کرپٹ ہوگا تو بینک، بڑے بڑے بینک جو ہے دیوالی نکلیں گے، ابھی جو کوریا کا حشر ہو رہا ہے اور جو اس سے پہلے روس کا ہو چکا ہے، یہ سارا جو ہے یہ سمجھیے شیش محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر پڑے گا تو ٹکڑے ہو جائے گا. ومن آئے گا فولا کا صاحب النار ہو کیا خالدون جب حق اللہ ہوتے با بھائی ان کے صدقات، اللہ تعالیٰ پالتا ہے صدقات کو، پالتا ہے بڑھاتا ہے اللہ کے عام. وہ آیت میں سنا چکا ہوں آپ کو، سورہ روم کی 39 کی آیت ہے یہ، وما آتے تم ربن یرمو فی اموال الناس فلا یرمو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجه اللہ فاولئک هم المفلحون. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے وہ سب جو ناشکر ہیں اور گناہگار ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آج لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں، نیک عمل میں ظاہر بات میں شے حرام ہے اس کا چھوڑ دینا بھی لازم ہے، اور نماز قائم رکھیں، زکات ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، چھوڑ دو جو رہ گیا ہے سود میں، آج فیصلہ کر لو کہ جو بھی کچھ تمہیں کسی کو قرض دیا تھا اب اس کا سود چھوڑ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر تم مؤمن ہو، فإن لم تفعلوا، اگر تمہیں ایسا نہ کیا، باز نہ آئے، فاذنوا، تو کان کھول کر سن لو، بحرم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ الجمعہ کا ہے. اگر بات نہیں آتے سوچ سے دیکھیں کسی اور گناہ پر یہ بات نہیں آئی. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. وَإِن كُنتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُهُمْ أَمْوَالُكُمْ. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے جو اصل راس المال ہیں وہ تمہیں لوٹا دیے جائیں گے. تم چھوڑ دو راس المال لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تم ظلم کرو سود لے کر اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا راس المال بھی دبا دیا جائے. لا تظلمون ولا تظلمون. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ. اور اگر تمہارا جو مقروض ہے وہ تنگی میں ہے تندرستی میں ہے فنظر رکھو لا بحثرا تو انہیں انتظار کرو پھر اسے مہلت دو تو اس کی حق کچھ آدمی پیدا ہو جائے آسانی سے وہ آپ کی رقم آپ کا قرض واپس کر سکے. لیکن اس سے بھی آگے وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ. تم صدقہ ہی کر دو. تمہارا بھائی غریب تھا اس کو تم نے قرض دیا تھا تو سود لے کر کھا بھی چکے ہو. اب جو ہے سود اب باقی سود کو تو چھوڑا ہی ہے. اگر وہ راس المال بھی بخش دو تو یہ انفاق ہو جائے گا. یہ قرض حسنا اللہ کو ہو جائے گا. یہ تمہارا جو ہے ذخیرہ آخرت بن جائے گا. یوں سمجھئے کہ جو بھی جو ہے جس کو سرپلس ویلیو میں نے کہا تھا اسلامی معیشت کے اندر جو بچت ہے آپ کی اس بچت کا سب سے اونچا مطلب کیا ہے سب کا یہ لو انفاق. اس سے کم تر کیا ہے قرض حسنا. قرض دے دو کسی کو تاکہ وہ اپنی ضرورت چلا لے. اس کا کاروبار رکا ہوا تھا وہ چل پڑے گا اور اس کو پھر وہ اپنی اصل رقم واپس کر دے گا. یہ قرض حسنا اس سے کم تر درجہ ہے. تیسرا درجہ ایک اور بھی ہے جو جائز تو ہے مکروہ پسندیدہ نہیں ہے. تم زیادہ خصیص ہو چلو مزاحمت پر دے دو اور مزاحمت یہ ہے کہ رقم تمہاری کام وہ کرے گا. اگر بچت ہو جائے تو تم بھی لے لینا. اگر نقصان ہو جائے تو کوئی تاوان نہیں لے سکتے. یہ ہے مزاحمت. اس کے بعد اگر تم کہو کہ میں دے رہا ہوں مجھے اتنے پرسنٹ دوبارہ تم نے دینا ہی دینا ہے اس سے بڑھ کر حرام سے کوئی نہیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تو اگر وہ ہے مقروض تمہارا وہ تنگی میں ہے پھر انتظار کرو اسے مہلت دو اس کی پیشائش کرو. وَلْتَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ. اور اگر تم صدقہ کر دو خیرات کر دو دے دو بخش دو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم جانتے ہو اگر وہ حکمت تمہارے اندر آ گئی ہے اگر تم اولو الالباب ہو اگر تم سمجھدار ہو تو جو کچھ تمہیں بچے اس سے ہوگی جو اللہ کے ہاں جو ثواب ملے گا تو تمہیں یہ رقم واپس لے کر جو ہے اس سے کیا مل جائے گا. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آیت آخری آیت ہے قرآن کی نزول کے اعتبار سے. آیت ڈرو اس دن سے تو دیکھیے وہی آیت یاد کیجیے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس دن سے لوٹا دیے جاؤ گے تم اللہ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ. پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس کو کی ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ان پر کوئی ظلم نہیں. اب یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت آ رہی ہے. آیت الدین. کوئی قرض کا معاملہ ہے. کوئی قرض کا معاملہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی کاروباری معاملہ ہے اشتراک ہے جس میں کہ جو بھی ہوگا بعد میں نتائج نکلیں گے. ان سب کے بارے میں حکم ہے کہ لکھ دیا کرو. ہم کیا کرتے ہیں قرض دیتے ہوئے ہم دوست ہیں بھائی ہیں عزیز ہیں کیا لکھوانا اس سے کیا کہے گا اعتماد نہیں ہے. کاروبار شروع ہو گیا زبانی زبانی باتیں کر لی اس کے بعد رو رہے چیخ رہے چلا رہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کی فریاد سنتا ہی. ایک وہ جو قرض دیتے ہوئے یا تو معاملہ کرتے ہوئے لکھواتا تو ہے نہیں اور بعد میں روتا. ایک وہ کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں تھنگ بھی ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے شکایت بھی کرتا ہے فریاد بھی کرتا ہے طلاق بھی دیتا. اندازہ راستہ کھولا ہوا تمہارے لیے. اللہ ویسے لوگوں کی فریاد نہیں سنتا. تیسرا مجھے یاد نہیں. یا ایوہ الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. اے اہل ایمان، جب بھی تم کوئی معاملہ کرو قرض کا ایک وقت معین کے لیے، تو وقت معین ہونا چاہیے، یہ قرض دے رہا ہے کب واپس ہوگا، فاکتبوه تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ فعل امر ہے، الامر للوجوب واجب ہے. ولیکتم بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے مابین اپنے کے ساتھ، لکھنے والا کو جلدی نہ مار جائے، انہیں بھی چاہیے تو صحیح طریقے سے. بلا یا مکاتب من یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور کسی بھی شخص کو جسے اللہ نے سکھایا ہوا ہے کتاب و لکھنے کا کام، تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے لکھنے سے. اللہ نے اسے علم دیا ہے، اسے چاہیے کہ لکھنے، اس لیے کہ اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ تو بہت کم ہوتے تھے. اب بھی یہ ہوتا ہے، رائز نویس وغیرہ ہوتے ہیں، وسیقہ نویس ہوتے ہیں، پیسے دے کے ان کو لکھواتے ہیں، لیکن اگر کوئی وسیقہ نویس دے بے ایمانی کرے اور لکھنے میں کوئی کمی کر جائے، تو جو جس کے اوپر ذمہ داری ہے اسے نقصان پہنچ جائے گا. ولیکتم بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے مابین انصاف کے ساتھ لکھے. ولا یعلم کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور نہ انکار کرے کوئی لکھنے والا اس سے جو لکھے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو لکھنا چاہیے. والجمل للذي عليه الحق، لکھتے وقت املا وہ کرائے جس کے ذمے رقم آ رہی ہے، جس پر حق آ رہا ہے، علیہ الحق وہ لکھوائے، جس کا مانے وہ نہ لکھوائے، جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے، جو میں چاہ ذمہ داری لے رہا ہوں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرتا رہے اپنے رب سے. وَلَا يَمْقُتْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا، اب اگر وہ جو مقروض ہے، جو قرض دے رہا ہے، جس کے ذمے کوئی ذمہ داری آ رہی ہے، وہ ناسمجھ ہے یا بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور یا جس پتی ہے جو ملا، یا اس کے اندر یہ اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ املا کرا سکے، یہاں املا کے معنی میں ہوا فلیمل ولی ہو بلاد، تو اگر وہ نہیں املا کرا سکتا تو اس کا کوئی ولی ہو، اس کا کوئی وکیل ہو، اس کا کوئی اٹارنی ہو، وہ اس کی طرف سے اس کو لکھوائے. مستقبل شہجہ ملنے جا رہی، یہ ایک یاد چل رہی ہے، پورے رکوع کے اوپر ایک آیت پھیلی ہوئی ہے، سوائے آخر میں تھوڑا سا دوسری آیت آئے گی. مستقبل شہجہ ملنے جا رہے کو مت دوا بنا لیا کرو دو اپنے مردوں میں سے، فیل میں پورا رجل ہے، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو، فرجل ومر آسان، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، اور وہ بھی دونوں کے نزدیک مقبول ہو شہداء، ہاں دونوں کو اعتماد ہے اوپر. اب یہ جو سوال آ گیا کہ ایک مرد ملے گا دو عورتیں، دو مرد یا پھر ایک مرد، ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا، محض عورت کی گواہی نہیں چلے گی، لیکن اس کا آیا مسئلہ تو ہر قسم کے معاملے کا ہے، یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نویسی کا، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، یہ تو باتیں پھر فقہا یہاں تفصیل سے ملتی ہیں. لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد، اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ کیا عورت کی گواہی آ گئی ہے. ان تبین احداہما فتذکر احداہما الاخرى، مبادہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری. اپنی سوال پیدا ہو گیا، کیا مرد بھی بھول سکتا؟ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ واقعتا اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے. نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے، اپنی بات ہے، منطق کی بات ہے. شی ہیز ٹو پلے دی رول آف نمبر ٹو، اسے مرد کے سامنے رہنا ہے. جو نمبر ٹو ہوتا ہے اس کے اوپر، اس کے کبھی احساسات کے اوپر، کبھی جذبات کے اوپر کوئی نہ کوئی کوف، کوئی قدرت آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سیفٹی والو رکھا ہوا بھول جانا. اگر بھولنا نہ ہو، یاد باغی عذاب ہے، یارب سین لے ہم سے حاملہ میرا. یہ نسیان جو ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اٹھے نہیں، کوئی غصہ کبھی ختم ہوئی نہیں. تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی ویلو انداز عورت نے زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے، اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ، اس کے احساسات پہ، جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دست تک پہنچے. اس کے لیے یہ سیفٹی ویلو کی نشان ہے، یہ زیادہ رکھا جائے گا. ان تدل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے. اگر فکس کیپیٹل اور فلوئڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیع حلال ہے ربا حرام ہے. اللہ اللہ خیر اللہ اللہ البیع و حرام ربا. لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو غرور اعلیٰ نور بلا یا مشہدا ادا مادو. اور نہ انکار کریں گواہ جب کہ ان کو بلایا جائے. ہم گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ نہیں آ رہے دفرا کر رہے نہیں ان کو عادت کریں. ممن اسلم ممن کتب شہادت من اللہ. جو اللہ کی تو گواہی جو ہے اگر چھپائی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے. فلا تسمو اور اس سے تھکے مت قتل مت کرو سستی مت کرو. ان تکتمو کہ تم لکھو اسے صغیر اور کبیر چاہے چھوٹا معاملہ چاہے بڑا. اذا اجل ہی وقت معین کے لیے اتنا قرض دے رہا ہوں اتنے وقت میں آپ نے مجھے لوٹانا. اس کے بعد آپ بڑھا سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اسے مزید مہلت دے سکتے ہیں. ایسے حالات ہیں تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب لکھنا ہے حکم دیا جا رہا ہے تو اس میں اجر معین ہو الا اجل ہی اور اس میں چھوٹے بڑے کی تفریح نہ کرو چاہے چھوٹا مزرہ بڑا لکھو. ذالکم اقصد عند اللہ یہ اللہ کے نزدیک میں زیادہ مبنی بڑی انصاف ہے. تو اکبر للشہادہ اور گواہی کے لیے زیادہ قوی ہوگا اور زیادہ درست ہوگا. لکھی ہوئی شے ہوگی تو اب معاملہ جو ہے بہت واضح رہے گا ورنہ زبانی یادداشت کے اندر کہیں کہیں جو ہے تعبیر ہی مفت ہو جاتا. واضح اللہ کا کام اور یہ اس کے بہت قریب ہے کہ تم بھولو گے نہیں. الا ان تکون تجارت حاضرت تدیرونها الا یہ کہ تم لین دین ہو تجارت ہو جو حاضر ہوتی ہے دست بدست. آپ نے سودا لیا اس نے پیسے دے دیے اب کیش بھی وہ دے دیجیے یا آپ دینا چاہے تو ورنہ یہ شریعت میں لازم نہیں ہے. اگر ایسا دس بدس کا معاملہ ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا اس کے وہ دکاندار نے مار دیا آپ نے پیسے دے دیے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا ان تکون تجارت حاضر کر تو اگر وہ تجارت ہو کے نقد تمہاری چلتی ہے آپس میں لین دین ہو رہا ہے پہلے سالے تم گناہ اللہ تک سے ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ اسے نہ لکھو. واشرو اذا تبایعتم اور جواب منا لیا کرو جب کوئی مستقبل کا سودا کرو. یہ بیع سلم جو ہوتی ہے یہ مستقبل کا سودا ہے قرض کا سودا ہے. بیع سلم بھی ایک طرح کا قرض ہے. آج آپ طے کرتے ہیں کسی شخص سے کسی کاشتکار سے زمیندار سے کہ اگلا موسم جو آئے گا فصل کا گیہوں کی فصل کا تو اتنے روپے من کے حساب سے 500 من گندم میں آپ سے دوں گا. یہ بیع سلم کہلاتی ہے اور اس میں لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی ادا کر دیں. لیکن اس میں بھی کہ اس وقت آپ کو اتنی گندم دینی ہے اس کو لکھوا لو اور اس پر دو گواہ بنا لو. واشروج نہ کمایا تو ولا یبار و کاتب ولا شہید اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو یا گواہ کو اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا یا گواہ. یہ بار بار دونوں کے لیے آ جائے گا. یہ معروف بھی ہے اور مجبور بھی ہے. نہ غلط پہنچایا جائے اور نہ غلط پہنچائے نہ کوئی کاتب اور نہ کوئی شہید گواہ. وہ انتفلو اگر تم ایسا کرو گے نقصان پہنچاؤ گے فن ہوں فسوق تم دیکھوں تو یہ تمہارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہوگی. واتق اللہ اللہ سے ڈرو. ولیعلمکم اللہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے. واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. ایک آیت ہوئی ہے آخری پارے کی میرا غریب 4-5-6 سورتیں جمع کر لے تو جا کر یہ ایک آیت کا مجھے برابر ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ آیات کی تعلیم توقیفی ہے. یہ ہمارے حساب کتاب سے گرامر سے منطق سے علم بیان سے فز کو تعلق نہیں. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ اور اگر تم سفر پر ہو فَلَمْ تَجِدُوا قَاتِبًا اب وہاں کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا قرض کا ہو گیا قاتب کوئی ہے نہیں. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی گرمی شے رکھ لو قبضے فلا شے آپ کے قبضے میں رہے گی. آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجیے میں جب یہ واپس کر دوں گا اپنی چیزیں آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجیے. یہ رہن سے مقبوضہ لیکن رہن سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں وہ سود ہو جائے گا. اگر مکان رہن رکھا گیا ہے قبضہ تو ہوگا اس کا لیکن یہ کہ وہ اس کا کرایہ بھی لے سکتا کرایہ مالک ہو جائے گا اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہوں مال سے. بہار مقبوضہ بھائی امرا بازو کم باغ پھر اگر کوئی شخص اب اطمینان کرتا ہے اور اعتبار کرتا ہے تم میں سے بعض کسی بات کا فَيُرَدِّ الَّذِي قُتَلْنَا أَمَانَتَهُ. تو اب چاہیے اس شخص کو کہ جس کے اوپر یہ امانت آئی ہے, اگرچہ اس کے پاس رہن دینے کو کچھ نہیں تھا, یا یہ کہ دوسرے بھائی نے اوپر اعتماد کیا اور اس کی وجہ سے کوئی شے رہ نہیں گی, تو اب اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے. وہ گویا کہ اس کے پاس اس نے قرض لیا, امانت ہے اس کے پاس, وہ امین بنایا گیا ہے. پر یو دن نہیں تو میں نہ امانت ہوں کہ اپنی امانت واپس لوٹائے. وہ جب تک اللہ رب ہوں اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. ولا تکتم الشہادہ, اور دیکھو گواہی کو چھپایا نہ کرو. ومن یکتمھا فإنه آثم قلبه, اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ میں مبتلا ہو جائے گا, دل داغدار ہو گیا تو رہ چلا گیا. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آخری رکوع پر ہم پہنچ گئے, اور یہ بڑا ایک سمجھ, یہ تین آیتوں کا مشتمل رکوع ہے. جیسے کہ وہ رکوع جو ہم نے پڑھا تھا اس آیت کی کرسی میں چار آیتیں ہیں, وہ اور یوں کہہ جا سکتا ہے کہ یہ دو رکوع ایک دوسرے کے بالکل بالمقابل ہیں اپنی عظمت میں اور مقام میں. آیت الکرسی کی جگہ یہاں ایک دعا کی آیت ہے, جامع ترین دعا جو آئے گی آخری آیت. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے سورتوں کے اختتام پر یہ الفاظ پر آتے ہیں, اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خاتم اسے ظاہر کرو خا چھپاؤ. يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ تم سے محاسبہ کر لے گا, تمہاری نیتیں اس کے علم میں. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ لَكِنْ يَنظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا, تمہارے دل کو دیکھتا, تمہارے اعمال کو دیکھتا. تو دل میں جو کچھ ہے خاطر تک چھپا لو, اللہ کی بھاس میں سے بچو. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء, پھر وہ بخشنے گا جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے, اللہ پر لازم نہیں ہے کہ وہ نیکو کار کو اس کا جزا ضرور دے اور بدکار کو اس کی سزا ضرور دے. اللہ کرے گا ایسا, یہ دوسری بات ہے, لیکن اللہ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور اوپر ہے کہ اس پر کسی شے کو لازم قرار دے گا. اس کا اختیار مطلق ہے, مطلق. یفعل اللہ ما یرید, یفعل اللہ ما یشاء. اہل تشیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے. اہل سنت کہتے ہیں اللہ عدل کرے گا, جزا و سزا میں عدل ہوگا, یہ ہم مانتے ہیں واقعہ ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ پر عدل مان چکے, اللہ پر کوئی شہ لازم نہیں. بلکہ اللہ نے تو کتبہ اعلیٰ نفسہ رحمہ, اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو. وجوب کا لفظ جو آتا ہے اللہ پر تو وہ تو رحمت کا ہے. کتبہ اعلیٰ نفسہ رحمہ, اللہ نے اپنی ذات کے اوپر واجب کر لیا رحمت. اللہ والا کل شہر قدیر, اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے. بہت طلب بات ہے, یہ بڑا باریک نقطہ ہے. نبی پر جب وحی آئی ہے کیسے پہچان لیا کہ یہ بدروح نہیں ہے, یہ جبرائیل ہے؟ آخر کوئی اجتماع بھی تو ہو سکتا تھا, پہلا تجربہ تھا. اس سے پہلے نہ آپ نے کہانت سیکھی, نہ آپ نے کوئی اور اس طرح کی نفسیاتی ایکسرسائزز کی. آپ کے کاروباری آدمی تھے, ایک بہت ہی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں, اہل و عیال والے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, آج اس لیول کا کاروبار ہے. تو فطرت جو ہے وہ پہچان لیا, نبی کی فطرت وہ اتنی پاک اور صاف ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بدروح کا کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اس میں ایک اور واقعہ میں نے جگہ پڑھا تھا, میں پھر کسی موقع آیا تو سنا ہوگا آپ کو, اس وقت نہیں. بہرحال ہمارے لیے بڑی تسکین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے ایمان کے تذکرے کے ساتھ ہمارے ایمان کا تذکرہ کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اور ایمان لائے صاحب ایمان. اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ دوسرا مقام ہے سورہ بقرہ کے اندر جس میں ایمان کے جو اجزاء ہیں ان کو گنا گیا ہے. کیا ہے آیت الزر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. یہاں بھی اسی طرح ہے كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اور یہ تیسری مرتبہ بات آ گئی ہے کہ رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. کہاں؟ پہلے تو آیا تھا سول میں رکو ہے لا نفرق بين أحد من رسله وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور اس سے بھی پہلے آیا تھا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کرتے. تفضیل اسی صورت میں ثابت ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ تمہارا پارا بار بہت درجہ وقالوا سمعنا واطعنا. وہی بات کہ جو کہی گئی تھی جب ان سے کہا گیا تھا واسمعوا کیا کہا تھا انہوں نے سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا. غفرانک ربنا ہماری درخواست ہے پروردگار تیری بخشش مانگتے ہیں. غفرانک مول پر زبر ہے مفعول ہے نفعلوں کا غفران کا. اے اللہ ہم تجھ سے سوالی ہیں تجھ سے طلب کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں تیری مغفرت کا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے. یہاں پر وہ ایمان بالآخرہ بھی آ گیا جو یہاں اوپر نہیں آتا ہے. آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پھر رسولوں کے ضمن میں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ لیکن اس کے بعد وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ مغفرت اور اللہ کی طرف ہی بہت زیادہ ہے ہمارا اس میں ایمان میں آخرہ. اب آخری آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے. جیسے میں نے کہا تھا فیصلہ کار کا جو ہے انسانی حقوق کا چودھری مداوت جہاں بھی مجھے کوئی پکارے جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں قبول کرتا ہوں. ہاں فل یو بینو بھی فل یا سجیو ہی انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. دو طرفہ بات چلے گی یک طرفہ نہیں. میری مانو اپنی منواؤ تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں. تم ہماری بات نہیں مانتے تو تمہاری دعا تمہارے منہ پر دیوانی جائیں گے. کرتے رہو تم ان سے نازلہ چالیس چالیس دن کے آپ کی اچھی دن کرتے ہو ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا بیٹھے یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی ہو گئی. کرتے رہو عربین میں پڑھتے رہو تم سے نازلہ مکے میں پڑھو مدینے میں پڑھو پوری دنیا میں پڑھو. اللہ کو پیٹ دکھائی ہوئی ہے اس کے دین کو پاؤں تلے روڈا ہوا ہے. اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے. کسی نے سبلا ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا. تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ کی ناشی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک سطح پر ہو. اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے اور وہ سب کن چیزوں سے بنتی ہے. آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں مجھے کوئی اور جین ملے ہیں انہیں کوئی اور جین ملے ہیں. جین ان جینس کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں خصائص ہیں پراپرٹیز ہیں لمیٹیشن ہیں. آپ کو کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا اسے کوئی اور ماحول ملا تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز ان دونوں سے ایک شخصیت کا حیرہ بنتا ہے انسان کا جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ. جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں. انگریزی میں پیٹرن ہے وہ پاٹن کہتے ہیں ہمارے مسلم لوگ. اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے بائیں بنا لیں گے جلا لیں گے اس میں ڈالیں گے وہی شکل ہو جائے گی. یہ ساکلا ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے. کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا. اس ساکلا کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ جانتا ہے کس کا ساکلا وسیع تھا کس کا ساکلا تنگ تھا, کس کے دین اعلیٰ تھے کس کے دین اندر تھے, کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی. جو بھی کچھ اس نے دیا ہے جس کو وہاں ہم نے رکھا اس کو وہاں رکھا, اس نے وہاں تعلیم پائی اس نے یہاں تعلیم پائی, جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں سب اللہ کے علم ہیں. ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ انعام دے گا. جو ساکلا ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا. ایک شخص کے اندر فرض کیجیے استعداد ہی ہے 20 درجے کی استعداد ہے, اس نے فرض کیجیے 18 درجے کام کر دیا کامیاب ہو گئے. کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی اس نے 50 درجے کیا ناکام ہوئی. حالانکہ طبیعت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے, لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس نے استعداد کی ہی 20 کی یا 18 کی تھی اس نے پوری کر دی, اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استعداد اس کا وہ 50 بیکار ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول سے, اس لیے فرمایا گیا کل آتی ہے یوم القیامت فردا, ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے آئیں گے. ہر ایک کا حساب ہوگا وہ, اور ہر ایک کا حساب ہوگا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ اس کا ایک رواج ہے. ہوتا کیا ہے, ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور جی علی ہمارے اندر تو استطاعت دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں. دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں کامیاب پر کامیاب, یہ دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں استعداد ہی نہیں. کیا کریں, یہ دھوکہ ہے سب جس ہے. استعداد اور استطاعت کے بغیر اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے, محنت نہیں کر سکتے, کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجیے. یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجیے, کھولیے اپنی شخصیت کو, کھول کھول کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجیے. ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ولیت ہے, زیادہ کافی رہے گا. اور اللہ نے کس میں کیا ولیت کیا ہے وہ جانتا, اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے. لا غیر مضمون قرآن مجید میں 5 مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا ما کسبت علیہا ما اکتسبت, اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی برائی کمائی. لیکن نام اور اعلیٰ لا ما کسبت, جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے اس کے لیے ہے اس کا اجر ملے گا ثواب ملے گا, اور جو بڑی کمائی وہ اس میں حوال بنے گا اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے. اب وہ آخری دعا آ گئی, جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اہل ایمان ایمان کے راستے پر عمل صالح کے راستے پر مقبول بھر انکال بھر اپنی شخصیت کے کونوں کھڈوں میں سے بھی نکال نکال کر اپنی ریزیجول انرجی کو بھی نکال نکال کر اللہ کے راہ میں لگا دیں. لیکن اس کے بعد بھی کوئی غرہ نہ ہو کوئی غرور نہ ہو, کوئی اپنی محنت پر اپنی نیکی پر اپنی کمائی پر اپنے کارناموں پر کہیں انسان دھوکہ نہ کھا جائے. کیفیت کیا رہنی چاہیے وہ یہ ہے تواضع ان کے ساتھ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے رب ہمارے ہم سے مواخذہ نہ کیجو اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. نسیان بھی ہے, ہر انسان غلط کا بھی نظر خطا ہے اور نسیان, انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں خطا اور نسیان یہ تو بھلی ہوئی ہے. خطا یہ ہے کہ آپ نے اپنی امکانی حد تک کو نشانہ ٹھیک لگایا تھا, نشانہ خطا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے لیے صحیح تھی. ایک اشتہار کرنے والا اشتہار کر رہا ہے امکانی حد تک اس نے کوشش کی ہے کہ صحیح رائے تک پہنچے لیکن خطا ہو گئی, ہو گئی اللہ معاف کرے گا. اس نے اپنی انکاری کوشش کی تھی, لہذا اسے ثواب ملے گا. مجتہد مفتی بھی ہو تو ثواب ملے گا, مجتہد مصیب ہے صحیح رائے پر پہنچ گیا ہے تو دوہرا ثواب ملے گا, لیکن مجتہد مفتی ہے تو بھی ثواب ملے گا. تو بھول چوک پر یہ بھول چوک خطا گیا چوک صحیح ہے بالکل مجتہد چوک ڈالا نشانہ چوک گیا. تو اے پروردگار جو بھی ہم سے سرزد ہو جائے غلطی ہو جائے بھول کی وجہ سے یا خطا کی وجہ سے اس پر معاف بنا چاہیے. جب بنا والا تعمیر آ جائے گا اس رنگ کبا حمل کہ اور ہے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں گے جس سے ہم لے کر چل نہ سکیں. دیکھیے ایک حامل ہوتا ہے جس سے حمال کا لفظ بنا ہے جس کو لے کر انسان چلتا ہے, حمال کچھ بوجھ بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہے. جو آپ کی طاقت میں ہے اور جس سے لے کر آپ چل سکیں وہ ہے حمل, اور جو ہو آپ کو بٹھا دے جسے اس کو کہتے ہیں. یہ لفظ آراف نظر آئے گا یادا ہوں کس رہ حضور کی شان یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے بوجھ جو ان کی طاقت سے بڑھ کر تھے ان کے کندھوں سے اتار دی. بنا بڑا تحمل آ جائے گا اس رنگ کما حمل کہیں قبضے اللہ بڑے بڑے بھاری بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے. شریعت بھی پہلے بھاری تھی, بہت سے معاملات ہم نے دیکھ لیے ان کا ہمارے کتنا آسان کر دیا گیا, رات کو نکال دیا لوگوں سے کہہ دیا خاتمہ کے بھاؤ میں ضرور تیری ضرور کرو تصاحر فی نفس سہور ہمارا کا کتنی آسانی. رات میں تعلق کا دونوں شوق اجازت ہے, وہاں ان کے روزے میں چپ بھی تھا چپ بھی رہو نہ کھاؤ نہ پیو نہ تعلق کا دونوں شوق نہ گفتگو. تو آسانی کی ان کے ہاں جانے سب کا حکم تھا اتنا سخت کوئی کام نہیں کرو. ہمارے ہاں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہزاروی علی فلاط نوبی جمعہ کے فتح دکھائے اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہو جانے تک ہر کاروبار دنیا میں حرام ہے, لیکن اس سے پہلے اس کے بعد آپ کر سکتے تو آسانی ہے. ربنا ولا تحمل علینا اس رنگ کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اور رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ عائد کیجو ہم پر ڈالیے جس کی کہ ہمارے اندر طاقت نہ ہو. معاف کرنا ہم سے درگزر فرماتا رہے, ہمیں معاف کرتا رہے, مغفرت لانا اور ہمیں بخشتا رہے. مغفرت کا لفظ ہم کو سمجھ لیجئے ڈھانپنا. نفر کہتے ہیں خوف کو جو ہیلمٹ پیدا ہوتا ہے تاکہ گولی جو ہے وہ سر پہ لگے تو یہ آپ کو بچا لے. نفر خون پہنتے تھے تلوار کے واسطے سر کو بچانے کے لیے, سر کو ڈھانپا ہوا نفر سے. تو گناہ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے, مقصد لانا ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی کرنا, برہمنا اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا تو ہمارا مولا ہے والی ہے ہمارا پشپنا ہے مددگار ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور فانصرنا على القوم الكافرین, بس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. انہیں الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو تالوت کے ساتھیوں نے کی تھی علیہ السلام والسلام. اصل میں یہ دعا اب تلقین کی جا رہی ہے, مرحلہ سخت آ رہا ہے, مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز تاج لاتے ہی بنے گی آپ غالب. اب وہ مرحلہ آرام کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سارا حصہ جو ہے در حقیقت تمہید ہے غزوہ بدر کی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحسنی.